نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس حدیث نبوی کا ابھی ہم مطالعہ کرنے والے ہیں، اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ انصاری صحابی ہیں لیکن ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے حضور نے افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے. مختلف صحابہ کو بعض اعتبارات سے مختلف اعتبار سے اپنے صحابہ میں سب سے افضل قرار دیا. ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر. اسدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اکثرہم حیاءً عثمان، سب سے بڑھ کر حیا میں حضرت عثمان. اقواہم علی، سب سے بڑھ کر حسابت رائے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے والے حضرت علی. اسی طریقے سے اطلقہم لہجت النبوۃ، جن کے ظاہر و باطن میں سرے سے کوئی بال برابر فرق نہیں ہے، وہ ابو ذر ہے. ان کا قول بالکل ان کے باطن کی صحیح ترجمانی کرنے والا. اطلقہم لہجت اقرأ عبید بن کعب، سب سے بڑے قاری جو ہے قرآن کے عبید بن کعب. ان کے لیے آتا ہے عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ واقف اور اس سے سب سے بڑھ کر آگاہ، یہ حضرت معاذ بن جبل. اور اجتہاد والی حدیث بھی جو بڑی امہات الاحادیث میں سے ہے، بہت اہم حدیثوں میں سے، اس کا بھی معاملہ حضرت معاذ بن جبل سے ہے. اس حدیث کا جو تاثر میرے قلب پر ہے وہ تو میں زبان میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ سے. جو حدیث مبارکہ جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، حدیث جبرائیل، میرے نزدیک مضمون کے اعتبار سے یہ حدیث اس سے کسی درجے میں بھی کم نہیں. اگر کہ روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے، وہ متفق علیہ ہے. تقریباً تمام جو کتب ہے احادیث کی ان سب میں ہے، کئی حیض میں ہے، متفق علیہ ہے. اس کا معاملہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رواہ احمد والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی، یہ بھی بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن بہرحال وہ درجہ سند کے اعتبار سے نہیں ہے جو درجہ حدیث جبرائیل کا ہے. لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے، کنٹینٹ کے اعتبار سے بالکل اس کے ہم بدن ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے. اس لیے اس کا عنوان میں نے قائم کیا ہے حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ. ہم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کیا گیا ہے معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک سے قبل، یعنی تبوک جاتے ہوئے، یہ سفر کے دوران کا واقعہ ہے. یہ جو غزوہ تبوک ہے، یہ سفر تبوک جو ہے، یہ سن 9 ہجری میں پیش آیا. نوٹ کر لیجیے اس کو، یہ گویا کہ حضور کے حیات طیبہ کا بالکل آخری دور. حدیث جبرائیل بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے حیات طیبہ کے بالکل آخری انجام سے متعلق ہے. اسی طرح یہ حدیث بھی اس پہلو سے بھی مشابہ حدیث جبرائیل سے. ولما اصبح صلى بالناس، تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی فجر کی نماز با جماعت ادا کی. صلا بے جب آتا ہے تو امامت کرانا، آپ نے امامت کرائی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، فجر کی. یہ نوٹ کر لیجیے کہ عرب میں سفر کا اصل وقت تھا وہ رات کا ہوتا تھا جبکہ ٹھنڈ ہوتی تھی، اور اس کے بعد بھی پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی جب تک کہ سورج زیادہ اونچا نہ ہو جائے اور تمازت نہ ہو، تو جتنا حصہ بھی سفر کا مزید کور کیا جا سکے، تو فجر کی نماز ادا کرتے ہی پھر سب سوار ہو کر جب تک کہ دھوپ میں تیزی نہ آ جائے تو وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے. تو فرمایا فلما اصبح صلى بالناس صلاة الصبح ثم ان الناس ركبوا، پھر لوگ سوار ہو گئے، پھر اپنا سفر جو ہے شروع کر دیا دوبارہ. فلما انطلعت الشمس، تو جب سورج نکل آیا، ناس الناس فی اثر الدجۃ، تو لوگ اونگنے لگے رات کی شب بیداری کے اثر کے تحت. رات کا سفر کیا تھا، تھکے مادے بھی ہیں، اب صبح کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے نصیب شاعری تو گویا کہ لوریاں دیتی ہے، تھکیاں دیتی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے تو اس میں لوگ نسیبنے لگے. وَلَزِمَ مُعَاذٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لزمہ کہتے ہیں چپکے رہنا، چپکے رہے حضرت معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی بالکل وہ اپنی سواری جو ہے آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ پیچھے لگے ہوئے برابر چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ کہیں تخلیہ ملے، کوئی موقع ایسا ہو کہ حضور ہو اور میں ہوں اور گفتگو ہو اور میں ایک سوال کروں. وہ سوال ان کے ذہن پر سوال تھا، تو چونکہ یہ ذہن میں ان کے ارادہ تھا لہٰذا وہ جا رہے سونے کا سوال نہیں، انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ حضور کی سواری کے ساتھ ساتھ ہی چلے گی. لزمہ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو اثرہ، آپ ہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی اونٹنی چل رہی ہے پیچھے پیچھے اپنی اونٹنی لیے وہ چلے جا رہے ہیں. ورنہ کو تفرقت نہیں ہوئے صاحب، بقیہ جو لوگ تھے جو صحابہ تھے ان کو ان کی سواریاں لے کر متفرق ہو گئی، ادھر ادھر منتشر ہو گئی. ادا جواب قریب وہ جو راستہ تھا جو وادیاں تھی وادیوں میں سے گزر رہے ہیں، وادی چوڑی وادی ہے، اونٹنیوں کو چونکہ جو سوار جو ہے وہ تو کچھ اونگ رہے ہیں تو اونٹنیوں کو آزادی میسر آ گئی، کوئی ادھر کو مڑ گئی کوئی ادھر کو مڑ گئی، تو منتشر ہو گیا پورا لشکر، فارمیشن نہیں رہی، جوابی قریب پورے راستے کی وسعت اور جو اس کا عرض تھا اس کے اندر پھینک گئے. ڈاکولوں کا کثیر، اور حال یہ تھا کہ وہ اونٹنیاں یا اونٹ جو بھی تھے اب انہیں آزادی میسر تھی، کچھ ادھر ادھر کوئی چیز کا درخت ہے منہ مار لیا، کچھ ناشتہ کر لیا، پھر آگے چل پڑی، اور وہ جو سوار ہے وہ تو ظاہر باتیں اوگ رہا ہے، اسے کچھ اندازہ نہیں. کاکولوں کا تصویر ہو، کھا بھی رہے ہیں کچھ، چل چک بھی رہی ہے اونٹنی وہ اونٹ، اور پھر چل بھی رہے. میں نہ محاذ والا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نا پتو ہوں کاکولوں پر رتن و تصویر اخرا. اسی دوران میں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور ان کی اونٹنی ناقتو ہوں میں ہوں کی ضمیر جو ہے اضافت والی، اس کا دونوں کا امکان ہے کہ حضور کی اونٹنی یا حضرت معاذ کی اونٹنی. جو ترجمہ ہم نے کیا اس میں حضرت معاذ کی اونٹنی کو معین کیا ہے، لیکن میری رائے غالب یہ ہے خود حضور کی اونٹنی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا راز بعد میں کھل جائے گا. یہ حضور کی اونٹنی بھی اسی طریقے سے وہ ناقتو ہوں تاکلو برلکن و کثیر، کہ حضور کی اونٹنی بھی کہیں ادھر ادھر منہ بھی مار رہی تھی، کچھ کھا بھی رہی تھی، درختوں کے پتے جو ہے اور کچھ چلتی بھی تھی، جیسے باقی سب حضرات جو ہیں جو تمام صحابہ تھے ان کی اونٹنیوں کا معاملہ تھا، وہی حضور کی اونٹنی کا معاملہ بھی تھا. لیکن حضرت معاذ کے جاگ رہے ہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مجھے تو چمٹے رہنا ہے حضور کے ساتھ، چپکے رہنا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر کسی نیند کا سوال نہیں، اور اسی وجہ سے اس کا کوئی امکان نہیں کہ ان کی اونٹنی کو کوئی آزادی نصیب ہوئی ہو کہ وہ بھی ادھر ادھر منہ مار گئی. لہٰذا ناپا تو ہوں جو ہے میرے نزدیک یہاں پر یہ ضمیر مجبور جو ہے یہ در حقیقت حضور کی اونٹنی کے طرف ہے. اثرت ناپا تو معاذ کہ اچانک حضرت نے معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، فتبہ حاضر تمام، تو حضرت معاذ نے اس کی لگام کھینچ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی. محبت حتا نفرت نبھا ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حضرت معاذ کی اونٹنی گدک گئی، اور جب حضرت معاذ کی اونٹنی گدکی تو حضور کی اونٹنی کے ساتھ ہی تو یہ کر رہے تھے، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ بھی گدک گئی. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹف عنہ کنارہ، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حوضہ تھا اونٹ کے اوپر جو بھی حوضہ تھا اس کے اوپر جو پردے لٹکے ہوئے تھے، تو حضور نے ذرا اپنا پردہ اٹھایا دیکھا پھلتا پھٹا، اور آپ نے التفات فرمایا ادھر ادھر دیکھا. فإذا ليس من الجيش رجل أدنى إليه من معاذ، تو حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں سے کوئی شخص بھی آپ سے معاذ کے مقابلے میں قریب تر نہیں ہے. پورا لشکر وہ پیچھے 30,000 کا لشکر تھا، یہ لشکر جو ہے حضور کی حیات طیبہ میں سب سے بڑا لشکر تھا جس کو لے کر آپ تموب گئے. تو پوری وادی ہے اس میں جو ہے تمام منتشر ہو گئے ہیں اونٹنیاں، فارمیشن صحیح نہیں ہے، البتہ ایک اونٹنی ہے جو قریب ہے اور حضرت معاذ اس پر سوار ہے. جب حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں سے حضرت معاذ کے مقابلے میں کوئی قریب تر نہیں ہے، فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے انہیں پکارا آواز دی، فقال یا معاذ، آپ نے پکارا ہے معاذ، قال لبیک یا نبی اللہ، تو فوراً حضرت معاذ نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے نبی. قال اذنک، اس پر حضور نے فرمایا وہ التحاق کی شان ہے، اور قریب آ جاؤ، اذنک اور قریب آ جاؤ. فکنا منہ، تو حضرت معاذ جو ہے وہ اپنی اونٹنی کو لیے ہوئے اتنے قریب ہو گئے حضور کے، حتی لفقت راحلتہما احداہما بالاخرى، یہاں تک کہ دونوں جو اونٹنیاں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشق کرنے لگی، دونوں اونٹنیاں جو ہے بالکل ایک دوسرے سے مل گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کنت احسب الناس منا کمکانہ من البعد، میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ اس طرح دور ہوں گے ہم سے جس طرح کے اس وقت ہیں. اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، کیونکہ کفار ہر وقت ساتھ میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہیں اگر آپ کو اکیلے مل جائیں، تنہا مل جائیں، تو کوئی دشمن، کوئی عدو اللہ ہے، وہ عدو دین ہی جو ہے وہ حضور پر حملہ آور ہو جائے. اس اعتبار سے یہ پوزیشن جو ہے بڑی کریٹیکل تھی کہ آپ نے اس کا گویا کہ نوٹس لیا، کہ میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سے لشکر منتشر ہوگا اور اس طرح سے مجھ سے لوگ جو ہیں وہ دور ہوں گے. فقال معاذ، اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ ایسا موقع تھا کہ اس پر کسی شخص کی اپنی شخصیت جو ہے، اس کی جو اندرونی باطنی شخصیت ہے وہ سامنے آتی. اگر ذرا بھی کچھ ہلکا پن ہو کسی انسان کی شخصیت میں تو یہ موقع ہوتا ہے کہ دوسروں کی تو بیک فائٹنگ کرے، جی ہاں لوگ جو ہے پرواہ نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے، لوگوں کے اندر بڑی بے پرواہی آ گئی ہے، اور جسے ہم اپنی کلوکیل لینگویج میں کہتے ہیں اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے کہ دیکھیے میں تو بہرحال میں تو آپ ہی کے ساتھ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا، میں اپنی جانکاری اور اپنی صلاحیت جو ہے اس کا اظہار کرتے. لیکن یہ ہے حضور کے ساتھ ہی حضرت معاذ، حضور کی تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی عدم موجودگی میں ان کی طرف سے معذرت پیش کر رہے. فقال معاذ یا نبی اللہ، تو عرض کیا حضرت معاذ اللہ کے نبی، ناس الناس ہو لوگ گئے ہیں، فتفرقت بهم رکابهم ترکوا وکثیر، اس کے نتیجے میں ان کی سواریاں جو ہیں وہ متفرق ہو گئی ہیں، منتشر ہو گئی ہیں، وہ چر چم بھی رہی ہیں، کھاتی بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں. اب اگلا نوٹ کیجئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا تبصرہ فرمایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنت ناعسا، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں کو خود اونگ رہا تھا. اب یہاں دیکھیے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو سپر مین یا سپر ہیومن کبھی جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش نہیں، جو بھی بشری تقاضا تھا جیسے لوگ اونگ گئے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اونگا ہی ہو گئے. تو گویا کہ اس معذرت کو سب فیصد قبول کیا، بلکہ خود اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ ٹھیک ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تم تو رہے تو میں خود بھی اونگ رہا تھا. یہ دلیل ہے میرے اس ترجمے کی کہ کیونکہ حضور بھی اونگ رہے تھے لہذا حضور کی بھی اونٹنی کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح چل رہی تھی کہ کچھ کر تم لیا کچھ آگے چل پڑی. حضرت معاذ تو چونکہ جاگ رہے تھے، ان کا تو شعوری فیصلہ تھا، لہذا ان کی اونٹنی کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی. فلما رہا معاذ بشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوته، تو اب جب کہ دیکھ لیا حضرت معاذ نے کہ حضور خوش ہیں مجھ سے اس وقت، ظاہر بات ہے میرا یہ جانسار، میرا یہ ساتھی وہ یہ جانتا رہا ہے، میرے ساتھ لگا رہا ہے، میرے ساتھ جو ہے میری یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے، اس طرح کی بشارت اور جو ہے حضور کی طبیعت میں انفاق پیدا ہوا. وہ خلوت ہوں لہو، اور خلوت نصیب ہو گئی، اسی کے لیے سارے پاپڑ دے رہے تھے، اسی کے لیے محنت کی تھی، ساری مشقت تو اسی لیے تھی. قال یا رسول اللہ ذنبی اسألک عن کلمۃ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، یہ بہت اہم حصہ اس حدیث کا، اس کو نوٹ کیجیے. اب کہا حضرت معاذ نے حضور سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھ سکوں جس نے مجھے مریض کر دیا ہے، سقیم کر دیا ہے، سخت محضوم شدید میں حزن اور حرم کے اندر مبتلا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں. تین الفاظ، ہم رضت نہیں مجھے بیمار کر دیا، اسقمت نہیں، اب سقیم بھی کہتے ہیں اسی کو جو ناساز ہو جس کی طبیعت، وہ غلط نہیں مجھے شدید رنج اور غم کا کے اندر جو ہے مبتلا کر رکھا ہے، ایسی بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فقال نبی اللہ صلی ہم مشے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو چاہو. اب اس میں بھی جو انداز ہے کہ دریائے صحابت گویا کی جوش میں ہے، جو چاہو پوچھو، اس وقت دعا سب نے اما سے جو چاہو پوچھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی جو اس وقت حضرت معاذ کی طرف التفات اور شفقت کا جو رنگ ہے وہ اس جواب سے ظاہر ہے، سب نے اما سے. فقال یا نبی اللہ، تو اب انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، حدثنی بعملی، مجھے وہ عمل بتا دیجئے، یدخلنی الجنت لا اسألک عن شیء غیرھا، جو مجھے جنت میں داخل کرتے اور میں آپ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھ سکتا. یہ ہے اصل میں جو ہمیں ذرا کا رک کر یہاں پہ اپنی کیفیت اور صحابہ کرام میں سے بھی کون سے صحابی جن کے لیے افعال التفضیل کا صیغہ استعمال ہوا، اور سن 9 ہجری جو بھی تربیت نبوی کا دور ہے گزر چکا ہے، اور ان کی جو بھی کیفیت ہے تزکیہ ہو چکا ہے، اور جہاد اور قتال میں حضور کے ساتھ نہ معلوم کیسے کیسے کارخانے نمایاں دکھا چکے ہیں، کیسی کیسے ایثار اور قربانی کے مراحل سے گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی انہیں فکر جو دامنگیر ہے اور جس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ قد امرضتنی واستمتنی واحضرتنی، وہ یہ ہے کہ مجھے وہ عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر. اب یہ ہے در حقیقت جو کنٹراسٹ ہے. آج کا مسلمان اپنے لیے گارنٹی سمجھتا ہے، ٹیکن فار گرانٹیڈ، جنت تو ہماری ہے ہی، اس میں تو کسی شک و شبہ کا معاملہ ہی نہیں. اور دوزخ کا ذکر جو قرآن میں آتا ہے وہ کفار کا معاملہ ہے، وہ مشرکین کا دوسروں کا معاملہ ہے، ہم سے کوئی سروکار نہیں. اور یہاں حضور کے جلیل القدر صحابی عالمهم بالحلال والحرام، جن کے بارے میں یہ الفاظ حضور نے فرمائے ہیں، سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے گویا کہ بالکل آخری حصے میں سوال کر رہے ہیں کہ مجھے وہ شے بتا دیجیے، حدثنی بعملی یدخلنی الجنت لا اسألک عن شیء غیرہ، میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے، فکر ہی ایک ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، من جعل همومه هما واحدا هم الآخرة کف اللہ جمیع همومه فی الدنیا، جو شخص اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دے، اور وہ فکر آخرت کا فکر ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام تفکرات میں اس کی طرف سے خود کفایت کر دیتا ہے، خود کفیل بن جاتا ہے. لیکن اس نے خود اپنے تمام جو کبھی وہ رنگیلے محمد صاحب نے کہا تھا کہ ہی دفتر بے معنی برتے میں نہ بولا، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے تمام دنیاوی تفکرات کو آخرت کے ایک فکر میں دم کر دے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام تفکرات سے اس کو خارج کر دیتا ہے، اس کی کفالت اپنے ذمے لے دیتا ہے. تو فرمایا حضور نے، قال نبی اللہ، فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، بخر بخر لقد سالت بعظیم لقد سالت بعظیم ثلاثا، بخر بخر اس کا ترجمہ بھی کچھ یہی ہے، اور ویسے لفظی طور پر بڑی مناسبت ہے، بہت خوب بہت خوب، بہت کا دے دے دیجیے، خوب کا ہے تو بخ بن گیا، بخر بخر ویسے یہ نہیں ہے اس کی اصل عربی تک، لیکن یہ کہ یاد رکھنے کے لیے بخر بخر بہت خوب بہت خوب، لقد سالت بعظیم لقد سالت بعظیم ثلاثا، تین مرتبہ حضور نے اس بات کو دہرایا ہے، معاذ تم نے بڑی بات پوچھی، واقعی جو پوچھنے کی بات ہے وہی پوچھی، واقعی جو سوال کرنے کا وہی سوال تم نے کیا، حقیقی سوال یہی ہے، حقیقی مسئلہ یہی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ، اور یہ اللہ سے بہت عظیم بات ہے، بہت مشکل بات ہے، لیکن یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں کامل فرمائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے. فلم يحدثه بشيء الا قاله ثلاث مرات، حضور نے کوئی بات حضرت معاذ سے نہیں کہی مگر اس کو تین مرتبہ دہرایا، پھر سب یہ کہ ماں یتنہ عنہ، اس خیال سے اس لالچ میں کہ وہ اسے اچھی طرح یاد کر لے، تین تین مرتبہ، حالانکہ اکیلا ایک سب سے ایک کام ہے، عام طور پر مجمع میں حضور تین تین مرتبہ تکرار کیا کرتے تھے کہ کوئی لاؤڈ اسپیکر تو ہے نہیں، تو داہنی طرف رخ کیا وہ بات فرمائی، پھر سامنے رخ کیا وہ بات فرمائی، پھر بائیں طرف رخ فرمایا اور پھر وہ بات جو ہے دہرائی، لیکن یہاں تو ایک سامنے ہے، لیکن یہاں بھی حضور جو ہے تین تین مرتبہ بات کو دہرا رہے ہیں، یہ کہ مایوس کا ناز ہو یوتنا ہوا ہو کہ اسے پوری طرح تیقن کے ساتھ وہ اسے یاد کر لے تاکہ آگے پہنچا. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے جواب دیا، فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے عمل تؤمنوا باللہ والیوم الآخر وتقیموا الصلاۃ وتعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بھی شیئا حتی تموت وانتم مسلمون. جنت میں داخلے کا عمل یا نسخہ یہ ہے کہ تو ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخر پر اور قائم رکھے نماز اور عبادت کرے بندگی اختیار کرے اللہ کی تنہا اسی کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور تو اسی کیفیت میں ہو تو جنت میں داخلہ ہوگا. اس جواب میں جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت جامع ایمان. اب ایمان میں دو درجے ہیں شہادت اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب گویا کہ یہاں دونوں مراد ہیں. اسی طرح عبادت عبادت جو ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے اللہ کے ہر حکم کو ماننا یہ عبادت ہے. غلام بن جانا بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. اب اسی میں ظاہر بات ہے کہ جہاد و قتال کا حکم نہیں ہے. حاصلوں کی سبیل اللہ جاہدوں کی سبیل اللہ گویا کہ یہ جو نسخہ ہے جنت میں داخلے کا وہی بات جو کہ سورہ صف کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں آئی ہر ادلکم علی تجارت تنجی کم من عذاب الیم وہی لفظ ایمان آیا یہاں پر اور پھر عبادت کا لفظ جو آیا ہے وہ بھی اپنی پوری جوش کی جو اس کا مفہوم ہے کامل اس کے اعتبار سے لیں گے تو اس میں جہاں اپنی انفرادی اطاعت ہے جہاں عبادات کا معاملہ ہے نماز کا لگا دکھے گا تو قیمت صلاح کا مقام اللہ نماز قائم رکھے اور بندگی کا حق ادا کرے اللہ کی اس شان کے ذات کے شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو. اب وہ شرک کا بھی جو مفہوم ہے پورا کا پورا وسیع تصور وہ ذہن میں رکھیے تو یہ جو جواب ہے یہ بہت جامع ہے. میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اگلا جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں حضور نے اسی کو سپلٹ کیا ہے مختلف حصوں میں اس کو بیان کیا ہے. پہلا جواب جو حضور نے دیا ہے کہ سوال یہ تھا جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو جامع نسخہ ہے جو یہاں آیا ہے. اس نسخے کو پھر تین اجزاء میں تقسیم کر کے اس کی جو حکیمانہ باہمی نسبت و تناسب کا معاملہ ہے وہ آگے جواب میں آئے گا. اس کے بعد یہ کہ حضور نے فرمایا فقال یا نبی اللہ حضرت معاذ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی عائد لی فعادہا ثلاثہ بقات ذرا اعادہ فرما دیجیے ذرا دوبارہ فرما دیجیے. تو حضور نے تین مرتبہ دوہرا دیا. ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے شفقت کا دریائے خاص ثقافت جو ہے وہ جوش میں. اب حضور نے کون فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے فرمایا ان شے کا حد تک کو کیا وہ آگ میں رات سے حاضر اپنے مذمت السلام لیں اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے راس جڑ بنیاد اور اس کی چوٹی کیا ہے کوہان کی چوٹی ربط السلام سلام کہتے ہیں اونٹ کیا جو کوہان ہوتا ہے اور گڑوا اس کی بھی چوٹی. یعنی یہ جو معاملہ ہے جو میں نے تمہیں جامع ترین الفاظ میں جو تمہارے سامنے بات رکھی اس کی اساس کیا ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے چوٹی کیا ہے یہ ہے در حقیقت جسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکمت دین کا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمیں معلوم ہو کہ دین کے مختلف اجزاء کا باہمی ربط کیا ہے حکمت و تناسب کیا ہے جڑ بنیاد کس کی کون سی چیز ہے چوٹی کون سی. بلکہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہاں تو صرف دو چیزیں آئی ہیں لیکن حضور نے اس کو آپ نے وضاحت فرمائی تو تین حصوں میں تقسیم کر کے بتایا ہے. ان شے کا حد تک تو تیار ہو رات سے حاضر نہ ہو بغیر وقت سلام میں اس کی چوٹی بھی بتا دوں جڑ بھی بتا دوں. فقال ابی ابی و امی انت یا نبی اللہ فعدسنی اب حضرت معاذ کو کیا چاہیے تھا. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں ضرور فرمائیے میرے لیے یہ حکمت کا خزانہ ہوگا میرے لیے یہ آپ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہوگا. بے ابی و امی انت یا نبی اللہ فعدسنی میری ماں اور میرے باپ دونوں آپ پر قربان ہوئے اللہ کے نبی ضرور فرمائیے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله. اس معاملے کی جڑ بنیاد وہ یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول. اب یہاں ایمان کا ایک جزیا ہے شہادت. یہاں کھڑی ہے عمارت اس کی بنیاد وہ جو ہم نے ایک عمارت بنائی تھی فرائض دینی کا جامع تصور اس میں جو چاروں ستون کھڑے تھے تو پرنٹ جو ہے وہ یہ ہے کلمہ شہادت اقرار باللسان ایمان کا یہ حصہ. یہاں سے بات شروع ہوگی. کوئی شخص بھی جو آج ایمان میں اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کا شاہدرا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جڑ ہے, یہ بنیاد ہے. دوسرا حصہ وہ ان قوام حاضر الامر اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. قوام اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جو مختلف اجزاء کی بندش کرے. یہ قوام جو ہے مختلف چیزیں جب یہ نسخے وغیرہ بنائے جاتے ہیں معجون وغیرہ تو قوام جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جو چیز کے جوڑنے والی ہو جس سے کہ ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی کیفیت پیدا ہو جائے. لیکن قوام قاما یقوب سے وہ شے ہے جس کے سہارے کوئی چیز کھڑی. یہ گویا کہ درخت کی ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنا ہے. اس کا تنا جو ہے اللہ قوام حاضلم اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ نماز کا قائم کرنا اور زکات کی ادائیگی. وہاں نہ ضربت فنا ملی ہو. اب دیکھیے یہاں پر یہی اصل میں وہ تمثیل ہے جو ہم نے جو بھی ہماری یہ تحریک ہے جس کو اب میں نے تین حصوں میں تقسیم کر کے اور یہی درخت کی تمثیل اس کے لیے اختیار کی ہے. یہ رجوع القرآن, قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا, خیر حکومت تعلم القرآن والما, یہ انجمن, یہ قرآن اکیڈمی وغیرہ وغیرہ, یہ سب اس کی جڑ کے معنی. تنظیم اسلامی بیعت سب و کہا کی بنیاد پر اس کے تنے کے معنی. اب جو تحریک خلافت ہم شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ماس کانٹیکٹ کا اس کو ذریعہ بنائیں, یہ گویا کہ وہ اس کا برگ و باغ جسے کہتے ہیں شاخیں کی جو پھیلی ہوئی ہیں ان کا پھیلاؤ ہے. یہی تمثیل ہے در حقیقت, یہی سے اسی حدیث سے میں نے اس کو اخذ کیا ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے دین کی جو اجزاء ہیں مختلف ان کے لیے بھی یہی تمثیل. ایک جڑ ہے, بنیاد ہے, وہ تو ہے کلمہ شہادت. اس کے بعد قوام ہے, تنا ہے جس کے سہارے یہ شہر کھڑی ہے, ستون جس کو ہم نے وہ جو فرائض دینی کے دام تصور والی جو وہ فگر ہے اس میں ستونوں کی حیثیت دی, وہ ہے نماز کا قائم کرنا اور زکات کی ادائیگی. ماننا ضربت اور سنا میں بھی ہو الجہاد فی سبیل اللہ. اور اس کی جو چوٹی ہے, چوٹی کی بھی چوٹی, جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان اور کوہان کی بھی جو چوٹی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب یہاں در حقیقت دین کی وہ حقیقتیں جو ہے پورے طور سے واضح ہو کر سامنے آ گئی. یہ جہاد ہے وہ اصل ہے جس کے لیے یہ جیتے کی جڑ بھی ہے اور جس کے لیے یہ تنا بھی ہے, جس کے لیے یہ قوام بھی ہے. اگر یہ نہیں ہے, جیسا کہ میں نے اس تنسیل میں کیا تھا جو فکر کی جو فرائض دینی کے نام سے شروع والی, اگر چھت نہیں ہے تو ستون یہ مانی یہ چار ستون نماز ہوگا ہے زکات کھڑے چھت ہی اگر نہیں دے مانی یہ تو بالکل یہ بہت چیزیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں. یہ بور اور لیس میننگ لیس ریچولس بن جاتے ہیں, کم و بیش بے معنی اور محمل قسم کی صرف رسومات بن کر رہ جاتی ہے. رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ رسومات ہیں, نماز ہو گو قربانی و حج, یہ سب باتیں ہیں تو باتی نہیں, وہ اصل حقیقت خارج ہو. وہ ہے جہاد بضربت الصنا میں ہو اور جہاد اسی سبھی نے رہا. اب اس حدیث میں اگلا ٹکڑا جو آ رہا ہے یہ اور بھی اہم ہے, جہاد سے قتال کر, کیونکہ جہاد کی حقیقت اس کی نو منزلیں, لیکن پھر جہاد فی سبیل اللہ اس میں اصل جو ہے دعوت اور پھر اقامت. اقامت کے دین میں جو اس کے تین مراحل ہیں, پیسو رجسٹنس, ایکٹیو رجسٹنس اور پھر آرم کانفلکٹ قتال. قتال جہاد کی سب سے اونچی منزل ہے. اب قتال کی بات ہو رہی ہے. وإنما أمرت أن أقاتل الناس, جیسے میں نے عرض کیا تھا سورہ سب کے بارے میں کہ شروع میں چوتھی آیت میں آیا قتال کا لفظ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اور دسویں یا گیارہویں آیت میں آیا جہاد کا لفظ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم. قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ. اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب قریب آئے ہیں. ضربت الصنا میں بھی وہ الجہاد فی سبیل اللہ, اور اس کے فوراً بعد جہاد کی بھی جو چوٹی ہے قتال. انما امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں کے ساتھ, جنگ جاری رکھوں. وہ میں آیت سے سنا چکا ہوں پچھلی نشست میں جو سورہ انفال کی, قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے. وہی بات آپ فرما رہے ہیں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں کے ساتھ، حتی یقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ ویشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں تک کہ وہ نماز قائم کرے، زکات ادا کرے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. فائدہ فالو غالب، تو جب وہ یہ کر دیں گے، یہ تین شرائط پوری کر دیں گے، فقد اعتصم وعصم دماغهم واموالهم لله بحقها وحسابهم على الله عز وجل، یہ در حقیقت اہم ترین مضمون ہے کہ جب وہ یہ کر دیں گے تو وہ محفوظ ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی جانیں بھی بچا لی، اپنے مال بھی بچا لیے، الا یہ کہ دین کے کسی حق کی بنا پر ان سے وہ جان اور مال لی جائے. وہ دین کا حق کیا ہوگا؟ مال جو ہے زکات لے لی جائے گی، ان سے کہیں دینا چاہیں گے تب بھی جبرن لی جائے گی. نمبر دو، اگر وہ چوری کرتے ہیں ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر وہ زنا کرتے ہیں شادی شدہ نہیں کیا جائے گا، یعنی شریعت اسلامی کی زد میں آ کر ان کا مال یا ان کی جان پر کوئی بھی اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی اثر تو وہ مان دیتی ہے، بصورت دیگر ان کی جان بھی محفوظ، ان کے مال بھی محفوظ، جیسے ہی وہ کلمہ شہادت ادا کرے اور نماز پڑھے اور وہ اور زکات ادا کرے. یہ حصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جب مسئلہ پیش ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خلافت میں، مانعین زکات جو تھے، زکات کا انکار کرنے والے، آیا ان کے خلاف جنگ کی جائے یا نہ کی جائے؟ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ اس معاملے میں کچھ گرمی برتی جائے، مصلحت کا تقاضا یہ کہ یہ تیسرا محاذ نہ کھولا جائے. حضور کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دل صدمے سے چور چور ہیں، مسلمانوں کا مورال اس وقت گرا ہوا ہے، حوصلے پست ہیں حضور کے انتقال کے باعث. دو محاذ پہلے سے کھلے ہوئے ہیں، ایک وہ کہ جو کلم کھلا مرتد ہو گئے جنہوں نے اور رسولوں کی رسالت اور نبوت کا اقرار کر لیا، وہ کلمہ کذاب کے ماننے والے یا کسی اور کے ماننے والے، وہ تو کلم کھلا مرتد ہے، لہذا ان سے تو جنگ کرنی ہی ہے. دوسرا، حضور نے جو جیش اسامہ تیار کیا تھا آپ اس کو بھی نہیں روک رہے، یہ دو محاذ کو ہو گئے. اب یہ تیسرا محاذ، جو لوگ بہرحال نہ انہوں نے کسی نئی نبوت کا اقرار کیا، نہ انہوں نے کلمہ شہادت سے کوئی رجوع کیا، نہ وہ نماز کے ممکن ہیں، بلکہ زکات کے بارے میں بھی نوٹ کر لیجئے، وہ ممکن اس معنی میں نہیں تھے کہ زکات اب نہیں دیں گے، صرف یہ کہتے تھے کہ آپ کو نہیں دیں گے، اسلامی ریاست کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر جیسے چاہیں اسے خرچ کریں. تو حضرت عمر تک کا معاملہ یہ تھا، حالانکہ میں نے آپ کو حضرت عمر کی شان میں جو حضور نے الفاظ فرمائے ہیں کہ اٹھند ہوں کی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے شدید جو ہے عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ بھی اس وقت مصلحت بینی کا مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس میں اس وقت مصلحت کو پیش نظر رکھے، تیسرا محاذ نہ کھولے. جس پر کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ اختیار کیے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے، تو جاہلیت کے دور میں اتنا سخت تھا اور آج اسلام کے معاملے میں آ کر اتنی لڑکی اختیار کر رہا ہے، خدا کی قسم اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں کلے تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا. اس لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جنگ کے خاتمے کے لیے جو کم سے کم شرائط معین کی ہیں ان میں زکات شامل ہے. یہی حدیث ہے جس کا حوالہ دیا ہے حضرت ابوبکر نے. یہ حدیث تو یہاں تو بڑے طویل کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، مختصر حدیث بھی موجود ہے، اربعین نووی میں شامل ہے، انہیں معاہدے سے جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں یہ آخری حصہ شامل ہے کہ قتال جاری رہے گی جب تک کم سے کم تین شرطیں پوری نہ ہو جائیں، کلمہ شہادت اور نماز اور زکات. بلکہ سورہ توبہ میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں، یہی تینوں چیزیں ہیں کہ جن پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ ان تین شرطوں کو پورا کر دیں پھر ان کی جان محفوظ ہو جائے گی، ورنہ وہ قتل عام کا اعلان کیا گیا تھا. فَإِذَا انْفَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اب جہاں بھی پاؤ مشرکوں کو اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو جیسے ہی یہ جو اشہر حرم ہے، حرام مہینے، محرم مہینے ختم ہو، ان کا قتل عام شروع کر دیں، الا یہ کہ وہ یہ تین شرطیں پوری کریں. تو وہی تین شرطیں یہاں آئی ہیں جو فرمایا، امر تو ان قاتل الناس حتی یقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ ویشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم واموالهم الا بحقها، ان کی جانیں اور مال محفوظ ہو جائیں گے جیسے یہ تین شرطیں پوری کر دیں، الا بحقها، سوائے اس کے کہ شریعت کا کوئی حق ان کے اوپر عائد ہوتا ہو. شریعت کے کسی قانون کی یا فوجداری یا دیوانی کسی بھی دفعہ کے زد میں وہ آتا ہے. وہ حساب ہوں مان اللہ عز و جل, باقی رہ گیا ان کا حساب وہ عذاب کے ذمے ہے جو بلند و بالا ہے اور بزرگ و برتر ہے. یعنی یہ کہ کسی نے دل سے یہ کلمہ پڑھا یا صرف جان بچانے کے لیے پڑھا اور واقعتاً نماز اور زکات کی وہ پابندی کر رہا ہے, یا یہ کہ مجبوراً کر رہا ہے, دلی آمادگی سے کر رہا ہے یا مجبور, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, اس کا حساب اللہ لے گا. میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ تین شرطیں پوری کر دے تو میری طرف سے جنگ بند ہو جائے گی, ان کی جان بخشی ہوگی اور ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا, جان اور مال ان کی جو ہے محفوظ ہو جائے گا. باقی حساب اللہ کے ذمے ہے کہ کون مخلص ہے اور کون وہ فراحت کے ساتھ اور مجبوراً یا صرف دھوکے بازی کے طور پر کر رہا ہے, اس کا حساب لینا میرے ذمے نہیں ہے. اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے, یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ معاملہ خالصتاً اہل عرب کے لیے تھا. اہل عرب کے لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے اور عربی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا, گویا کہ امیین پر اہل عرب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت بتمام و کمال ہو چکا. لہذا جس طرح وہ قانون ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہو اور اس نے اتمام حجت کا آخری حق ادا کر دیا ہو, وہ قوم اگر نہیں مانتی تھی بحثیت مجموعی اگر انکاری ہوتی تھی تو اس کے لیے عذاب الہی عذاب استحصال کی شکل میں آتا تھا, نفی منفی کر دی جاتی تھی قوم. وہ عذاب تھا کہ جو اس قوم کے اوپر حربوں کے لیے مسلط کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا قتل عام ہوگا. لیکن ان کے علاوہ بقیہ پوری نوع انسانی کو ایک آپشن اور دیا گیا اور وہ آپشن کی سورہ توبہ ہی کے اندر موجود ہے. ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ یو تو جزیہ کا یلی بہت سارے ہوں, اگر وہ اسلام کی بالادستی اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر لیں, ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہنے کو تیار ہوں اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول اور تسلیم کرتے ہوئے, تو جان بخشی ہو جائے گی. تو وہ یہودی رہے, نصرانی رہے, مجوسی رہے, ہندو رہے, سکھ رہے, پارسی رہے, کسے باشن, لیکن اہل عرب کے لیے یہ تھرڈ آپشن نہیں تھا, یا ایمان لائے اور یا یہ کہ قتل عام ہو جائے گا. وہ بات ہے جہاں کہی جا رہی ہے, وہ عمر تو قاتل انداز, مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں لوگوں کے ساتھ, حتی یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ ویشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ عز وجل. اب آخری ٹکڑا جو ہے اس حدیث مبارک کا, اس میں قتال فی سبیل اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے دین میں, اب یوں سمجھیے جڑ ہے کلمہ شہادت, عوام ہے یا تنا ہے اقامت الصلاح کی تاؤ زکات, جو بھی ہے جہاد, جہاد کی خود منزلیں ہیں اور اس میں سے بدل ترین منزل ہے قتال. تو اب قتال کا کیا مقام ہوگا, قتال کی اس دین کے نظام میں کیا اہمیت ہوگی, اس کو سمجھیے. فرمایا حضور نے, وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حکمت دین کا آپ یوں سمجھیے کہ جو خزانہ ہے اس کا ایک اور موتی, والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, ما شہب وجه ولا اغمر قدم فی عمل ابتغى فیه درجات الجنة بعد الصلاة فصلاة المفروضة كجهاد فی سبیل اللہ, وہ تمام اعمال جن کے ذریعے سے جنت کے درجات طلب کیے جاتے ہوں اور اس عمل کے اندر لوگوں کے چہرے جو ہے گرد آلود ہوتے ہوں اور ان کے قدم گرد آلود ہو جاتے ہوں, یعنی جو بھی عمل ہے جس سے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے مشقت کی وجہ سے, یا جو چلتے رہنے کی وجہ سے پاؤں جو ہے وہ غبار آلود ہو جائے, اور وہ عمل جس کے ذریعے سے کہ جنت کا کوئی درجہ اعلیٰ درجہ جو ہے انسان کو مقبول ہو, بعد الصلاۃ المفروضۃ کجہاد فی سبیل اللہ, وہ نماز فرض کے بعد کوئی اور عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے. ولا ثقل میزان عبد, اور نہیں بھاری کیا کسی بندے کی میزان کو, یہ جو میزان ہے جس میں یہ نیکیاں تلیں گی, یعنی یہ کہ سب سے بڑھ کر بوجھل سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا نیکیوں کی میزان کے پلڑے کو نیچے کرنے والا اور بوجھل کرنے والا, لہو فی سبیل اللہ اور یحمل علیہا فی سبیل اللہ, وہ سواری وہ گھوڑا یا اونٹ جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا, یعنی وہ بھی ہلاک ہو گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے. ظاہر بات ہے جب تینوں کی بخار آتی تھی تو جہاں وہ ان کے اوپر سوار جو ہیں ان کو تیر لگتے تھے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو بھی تیر لگتے تھے, ان کی بھی جانے جاتی تھی. تو گویا کہ وہ سواری, وہ حیوان, وہ جانور, نہ اس میں وہ شعور ہے, نہ اس کا وہ ارادہ ہے. وہ ارادہ تو سوار جو ہے اس کے اوپر اس کا ہے, اس کے مالک کا ہے, وہ عمل تو وہ کر رہا ہے. یہ جانور تو بہرحال اس کی ملکیت ہو کر یا اس کا جو بھی اس کے اشارے پر چلنے والا ہے, لیکن یہ جانور بھی وہ اس میزان کے اس پردے کے اندر ریتیوں کے پردے میں ڈالا جائے گا اور اس کی ریتیوں کے پردے کو بھی جھکانے والا اس سے بڑی شے اور کوئی نہیں ہے. کدافت ان کلفک لہو فی سبیل اللہ, وہ جو پایا جو کام آ گیا اس کے لیے, یعنی اس کو اپنے قبر پر سوار کر کر اپنی پیٹ پر لے کر وہ جا رہا تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, اور اسی میں وہ کام آ گیا اور وہ پل آ گیا فی سبیل اللہ. اور اگر وہ کام نہیں آیا, ہلاک بھی نہیں ہوا, جس پر وہ جس سواری کی ہے اس نے اللہ کی راہ میں, تو وہ جانور جو ہے وہ بھی در حقیقت اس کا بھی درجہ یہ ہو جائے گا کہ وہ انسان کے نیکیوں کے پردے کو بھاری کرنے والا اور جھکانے والا ہوگا, اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہوگی کہ جو اتنی وسیع ہو. یہ ہے ہمارے دین کا مجموعی نظام, اس کی تعلیمات کا خلاصہ. حکمت اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ کسی شے کے تمام ضروری اجزاء بھی آپ کو معلوم ہو, پھر ان اجزاء کی باہمی نسبت و تناسب کا علم ہو. اگر ہمارے یہاں وہ تناسب ہی کا معاملہ جو ہے اگر فرق نہ ہو گیا ہوتا, تو واقعہ یہ ہے کہ نیکی اب بھی بہت سے لوگوں میں موجود ہے. نیکی کے مختلف جو اعمال ہیں وہ بہت سے لوگوں کے اندر اب بھی پائے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ نسبت و تناسب جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اتباع رسول میں وہ ظواہر اور مظاہر اور جزیات اور چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایک شخص لگا ہوا ہے ساری توانائی سارا وقت ساری قوتیں خرچ کر رہا ہے اپنی دولت کمانے میں, چاہے حلال ذریعے سے کر رہا ہے, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام کر رہا ہے, لیکن حلال ذریعے سے بھی ساری توانائیاں سارے اوقات ساری قوتیں دولت کمانے میں اور زندگی کا اپنا جو معیار ہے بلند تر کرنے میں, لیکن اس نے داڑھی جو ہے بڑی شرعی رکھ لی ہے, لباس اس نے بڑا شرعی پہنا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے وہ مسواک کرتا ہے, اب وہ سمجھتا ہے کہ اتباع رسول کا پورا حق میں ادا کر رہا ہوں, حالانکہ اصل اتباع جو ہے وہاں پر وہ تو موجود ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں. وہ اتباع تو وہ تھا کہ حضور نے تو اپنی تمام حیات دنیاوی جو ہے وہی کے آغاز کے بعد سے لے کر آخری سانس جو ہے حیات دنیاوی کا وہ سرچ کیا ہے اس جہاد فی سبیل اللہ, اور جہاد سے بھی آگے بڑھ کر قتال فی سبیل اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں دین کا اصل فہم عطا فرمائے, دین میں واٹ از واٹ, کس شے کی کیا اہمیت ہے, کس عمل کا کیا مقام و مرتبہ ہے, اس کا شعور اور ادراک و فہم عطا فرمائے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہمت عطا کرے کہ پھر ہم قبر کسے اور اسے کے مطابق اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.